بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة كدروس جاري ہیں. آج کی نشست میں سیرت کا درس نمبر 21. مکی دور میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات، مکی دور میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. اس سے پہلے، جیسا کہ ساتھیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں، اور ہم بات کر رہے تھے ہجرت مدینہ کی طرف، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تھے ام معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے میں. اب یہ آخری جگہ تھی جس کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، قبا پہنچے. اس سے پہلے کہ میں یہ بیان کروں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب اپنا پہلا قدم مبارک رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اور پھر مدنی دور کی ابتدا کیسے ہوئی، مکی دور کے تعلق سے چند اہم باتیں رہ گئی ہیں. تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ مکی دور مکمل کرنے کے بعد پھر ہم مدنی دور کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. مکی دور کے تعلق سے دو بنیادی باتیں. ایک بنیادی بات یہ کہ مکہ میں 13 سال کا عرصہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا ہے صحابہ کرام کے ساتھ. یہ دور کیسے گزرا؟ قرآن مجید کی وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس وحی کی نوعیت کیا تھی؟ کون سی بنیادی پیغام تھے اس دور میں؟ اور دوسری بات کہ ہم نے پچھلے دروس میں ہمیشہ یہی سنا ہے کہ کافی مشقت، تکلیف اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے صحابہ کرام کو اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تاریخ گواہ ہے کہ اتنی بڑی پریشانیاں شاید کسی قوم پر نہ آئی ہوں، خاص طور پہ اپنے پیاروں کی طرف سے. اور وہ لوگ، کیونکہ عرب معروف اور مشہور تھے کہ ایک دوسرے کا خیال کرنا اور قومیت کا نعرہ لگانے والے، اس جاہلیت کے دور میں عرب سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا، ان کو فخر اپنے قوم پہ ہوا کرتا تھا. لیکن جب وحی کا نور آیا تو ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہی قومیت کا نعرہ لگانے والے اپنے ہی قوم کے بعض لوگوں کو شدید ترین تکلیف پہنچائے. یعنی جب قتل کرنے کا وقت آیا تو دردناک موت دی، سسکا کے قتل کیا. وہ سیدے سمیہ کے جیسے ہم جانتے ہیں کہ دو ٹکڑے کر دیے، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے مسلمانوں کے، اپنے ہی قوم کے بندوں. تو دوسری بات انشاءاللہ جو اگلے درس میں کریں گے ہم، وہ یہ کہ ثابت قدمی کے اسباب کیا تھے، آخر وہ کیا وجہ تھی جس وجہ سے کہ صحابہ کرام ثابت قدم رہے. ایک صحابی بھی پیچھے نہیں ہٹا، جان جاتی ہے چلی جائے، ارے کم عرصے میں. اور قرآن مجید ابھی مکمل نازل بھی نہیں ہوا، ذرا یہ بھی آپ ذرا غور کریں. ذرا ہمارے ہاتھ میں تو مکمل قرآن مجید ہے، ان کے زمانے میں ابھی قرآن مکمل بھی نہیں ہوا، دین کی تعلیمات ابھی مکمل نہیں ہوئی. جتنا علم تھا اس علم کی بنیاد پر جان بھی قربان کر دی. آخر وہ کیا وجوہات تھی، اس پہ انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے. آج کے درس میں ام معبد کے خیمے جو آخری جگہ تھی جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آئیے دیکھتے ہیں ام معبد کا کیا قصہ ہے، وہ کیا فرماتی ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طریقے سے بیان فرماتی ہیں. حاکم نے مستدرک میں یہ قصہ بیان کیا ہے، اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح فرمایا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عامر بن فہیرہ اور چوتھے شخص جو ہے وہ عبداللہ بن عریق جو اس وقت مشرک تھا، لیکن وہ خاص علم رکھتا تھا راستوں کا، راہگیر تھا، مشکل سے مشکل راستہ وہ بہترین طریقے سے جانتا تھا. یہ چاروں لوگ جب ام عبد کے خیمے کے سامنے سے گزرے تو اللہ کے پیارے پیغمبر حسن اپنے ساتھیوں کے ساتھ ام عبد کے خیمے میں داخل ہوتے ہیں. ام عبد بڑی سخی عورت تھی، مہمان نواز تھی، لیکن سبحان اللہ اس وقت ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ وسلم کے ساتھیوں جو آپ وسلم کے ساتھ تھے ان کی مہمان نوازی کر سکیں. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے کے کونے میں ایک بکری کو دیکھا تو آپ وسلم نے پوچھا یہ بکری کیا ہے، اس کا کیا ماجرا ہے، یہاں پہ کیوں کھڑی، یعنی باقی بکریاں چارے کے لیے گئیں، اکیلی بکری یہاں پہ کیا کر رہی ہے. تو معبد عرض کرتی ہیں یہ ایسی لاغر بکری ہے کہ یہ چارے کے لیے جا ہی نہیں سکتی، یعنی اس قابل ہے ہی نہیں کہ یہ تھوڑا سفر کر کے چل کے اپنے پیٹ بھر لے. آپ وسلم فرماتے ہیں کیا اس میں دودھ ہے؟ ام عبد عرض کرتی ہیں آپ وسلم دیکھ لیجیے اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے اندر دودھ ہو، پہلے سے لاغر بچار کچھ بھی نہیں اس کے اندر. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا مجھے اجازت دیتی ہیں کہ میں اسے دھو لوں؟ اب دودھ ہے نہیں، آپ وسلم دھونا چاہتے ہیں اسے. دیکھیں ادب، دیکھیں یہ ادب ہمیں سکھایا جا رہا ہے. کیا آپ اجازت دیتی ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں جو اپنے گھر میں بھی ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں ہمارا اپنا حق ہے، اپنے بڑوں سے کوئی اجازت نہیں لیتے ہم لوگ، یا اپنے بچوں سے بھی اجازت نہیں لیتے، ہم کبھی لیے ہم نے بچوں کو چیز خرید لیتے ہیں جب ہمیں ضرورت پڑتی لے لیتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں بھی ہماری چیز ہمارے پیسوں سے ہم نے خریدا ہے. جب بچوں کو آپ نے دیا بچے سے بھی اجازت مانگے، بیٹا یہ اجازت ہمیں میں لے سکتا ہوں، یہ ادب ہوتا ہے. اور یہ تعلیم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دی ہے. تو ام عبد رضی اللہ عنہا جو ہیں عرض کرتی ہیں میرے ماں باپ آپ پر قربان اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ یہ سمجھتے کہ اس بکری کے اندر دودھ ہے تو آپ بالکل بے شک دھو لیں آپ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکری کے پاس جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ مبارک سے اس بکری کے تھنوں پر ہاتھ پھیرتے ہیں، وسم اللہ بسم اللہ پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، ودعا لہا اور دعا کرتے ہیں بکری کے لیے. جو کن فیکون کا مالک ہوتا ہے تو ایک اشارے سے کہتا ہے کن فیکون، وہ بکری کا تھن بھر جاتا ہے. اب دیکھیں ذرا، پہلے ہاتھ پھیرنا، نمبر دو بسم اللہ پڑھا، نمبر تین دعا کی بکری کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت ڈال دے. مطلب کن فیکون کا مالک اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رب ہیں، جو بکری کا بھی رب ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے. اچانک بکری کا جو تھن دودھ سے بھر جاتا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسے دھونا شروع ہو جاتے ہیں، برتن بھر جاتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کو دیتے ہیں سب سے پہلے، یہ ادب بھی دیکھیں آپ. آپ خود نہیں پیے، خود بھوکے پیاسے تھے، ان کے ساتھی بھوکے پیاسے تھے، مہمان ہیں، پہلے پی لیتے. ام عبد کبھی کوئی بات نہ کرتی لیکن پھر ان کو پیش کیا، ام عبد پی لیں، کیونکہ وہ بیچاری بھوکی پیاسی پر گھر میں بھوکی پیاسی بیٹھی ہوئی تھی. تو ان کا پہلے خیال کیا کہ ہم اپنے بھی بچوں کا ایسے خیال کرتے ہیں اپنے گھر میں، آپ سے سلم تو چلو مہمان تھے، کہ اپنے گھروں میں ہم اپنے بیویوں کے اپنے بچوں کے اس طریقے سے ہم خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو تو محبت نے پینا شروع کیا. اب اس نے فرمایا دوبارہ پیو, پیٹ بھر کے پیو. جب اس نے پیٹ بھر کے پی لیا پھر اپنے ساتھیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا, پیتے رہے یہاں تک کہ وہ راضی ہو گئے, سب کا پیٹ بھر گیا. پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا, پھر دوبارہ اسی برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو برتن میں نکالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کا وہ بھرا ہوا برتن جو ہے رکھ کے چلے گئے. ابو معبد واپس آتے ہیں, جب داخل ہوتے ہیں تو بکریاں جیسے لے گئے تھے ویسے واپس لے گئے, چارے کو کچھ نہ ملا. یعنی کیسا زمانہ تھا دیکھیں آپ. تو جب خیمے میں داخل ہوا, خیمے میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں کہ دودھ کا ایک برتن بھرا ہوا ہے, تعجب ہوا اور کہا کہ اے ام معبد یہ دودھ کہاں سے آیا, اور بکری تو میں جانتا ہوں اس کی حالت کیسی ہے, یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہتے اللہ کی قسم ہمارے گھر میں ایک ایسا مبارک انسان آیا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی برکت سے یہ ہوا ہے. تو ابو معبد کہتے ہیں کیسا انسان تھا, کیسی شخصیت تھی. اب ذرا دیکھیں ام معبد رضی اللہ عنہا جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلی مبارک بیان فرماتی ہیں, فرماتی ہیں پر رونق چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ. سبحان اللہ, الفاظ دیکھیں آپ, پر رونق چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ. عربی کے الفاظ ہیں, میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اردو میں کوشش کر رہا ہوں کہ قریب ترین معنی لے کے آؤں. ابتدا کہاں سے کی؟ چہرے سے کی. اور چہرہ ہی انسان کا واحد حصہ ہے جس سے انسان کی خوبصورتی پہچانی جاتی ہے. اس لیے اور پردے کے تعلق سے جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف جسم کا پردہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا, تو چہرے کا پردہ پہلے نمبر پہ ہے. آپ جب بھی کسی انسان کا تعارف کرواتے ہیں یا اس کا حلیہ بیان کرتے ہیں تو کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پاؤں سے یا ہاتھوں سے, سر سے؟ ہمیشہ یاد رکھیں چہرے سے بات ہوتی ہے. انسان کا چہرہ ہی ہوتا ہے جس سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. چہرہ نہ ہوتا تو باقی تو ایک جیسے نا سب کچھ, ہاتھ ہاتھ جیسے, پاؤں پاؤں جیسا ہے, جسم پورا. چہرے سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک پر رونق چمکتا ہوا خوبصورت چہرہ, پر جمال جسامت. چہرہ یہ تھا, جسامت کیسی تھی؟ پر جمال, خوبصورت جسامت. نہ تودی پن کا عیب اور نہ ہی دبلے پتلے, یعنی نہ تو پیٹ بڑا ہوا ہے اور نہ ہی دبلے پتلے درمیانے ہیں. سر بھی درمیانہ ہے. وسیم قسیم, خوبصورت ہے, درمیانی قد ہے. کالی آنکھیں ہیں, گھنی پلکیں ہیں, بھاری آواز ہے, لمبی گردن ہے, گھنی داڑھی ہے. داڑھی کیسی ہے؟ گھنی داڑھی. باریک و باہم ملی ہوئی بھویں ہیں. جب خاموش ہوتے تو وقار چھا جاتا ہے, اور اگر بات کرتے ہیں تو پرکشش اور جمال چھا جاتا ہے. دور سے دیکھیں تو سب سے خوبصورت لگتا ہے. اور قریب سے دیکھیں تو سب سے اچھا اور باتوں میں مٹھاس نظر آتی ہے. گفتگو میں چاشنی, دو ٹوک بات کرتے ہیں, نہ مختصر اور نہ ہی فضول. انداز ایسا کہ گوئے موتی جھڑ رہے ہیں. وسیم القسیم پورے جسامت درمیانی تھی, اب قد کی تعرض فرماتی ہے, ربعت یعنی درمیانہ قد, نہ تو بہت لمبے اور نہ ہی چھوٹے, دو شاخوں کے درمیان, تینوں شاخوں میں سے تازہ اور خوش منظر, ایسے دوست ہیں ان کے ساتھ جن ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے. جب بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھی خاموشی سے سنتے ہیں, اور جب حکم دیتے ہیں تو فوراً بجا لاتے ہیں. مطاع مکرم ہے, نہ تر شروع اور نہ ہی لغوگو ہے. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چند اوصاف تھے جو ام عبد نے بیان کیے ہیں. شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تعجب کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم فرمائے, کتنی خوبصورت انداز میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان فرمایا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق صفات تو معبد نے بیان کی ہیں, خلق صفات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, جس کے رب نے ساتویں آسمان سے یہ فرمایا ہو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, پوری دنیا اخلاق سے پہچانی جاتی ہے, اور اخلاق کی پہچان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے. سچا انسان سچائی سے پہچانا جاتا ہے, اور سچ کی پہچان ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. نرم انسان کی پہچان نرمی ہوتی ہے, اور نرمی کی پہچان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بردبار کی پہچان بردباری ہوتی ہے, حلم ہوتا ہے, اور حلم اور بردبار کی پہچان اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خلق نیچے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہیں. انک لعلی خلق عظیم, اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت اور بلاغت کے انتہا درجہ عطا فرمایا. جب یہ ساری صفات مل گئی ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور میں جو وحی نازل ہوئی, اب اس کی نوعیت دیکھیں اور اس زمانے کو دیکھیں, کیا زمانہ تھا. مکی آیات کا انداز بیان اور موضوع مدنی آیات سے بالکل ڈفرینٹ ہے, مختلف ہے. آپ قرآن مجید اٹھاتے ہیں, بعض کو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں اور سخت الفاظ ہیں, اور بعض اوقات اسی صورت میں دیکھتے ہیں ایک آیت بہت لمبی آ گئی ہے اور نرمی کے الفاظ ہیں. یہ فرق ہے مکی اور مدنی آیات میں. مدنی آیات جو ہیں ان میں نمبر ایک سختی اور شدت کے الفاظ پائے جاتے ہیں. سورۃ طور دیکھ لیں مثال کے طور پہ, سورۃ القمر دیکھ لیں, سورۃ المدثر دیکھ لیں, سورۃ الحاقہ دیکھ لیں, آخری پارے کی اکثر صورتیں دیکھ لیں آپ. چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں, اور الفاظ سخت ہیں. کیوں چھوٹی چھوٹی صورتیں سخت الفاظ ہیں؟ کیونکہ سننے والے اکثر کون ہیں؟ کافر ہیں, مشرک ہیں. ان کے پاس کہاں وقت ہے کہ لمبی آیت کو شروع سے لے کے آخر تک سنیں؟ پیغام پہنچانا ہے, اور یہی حکمت ہے. مخالفین سے جب بات کرتے ہیں وہ لمبی باتیں کون سنتے ہیں؟ اس کے پاس وقت نہیں آپ کو سننے کا. تو مختصر سی بات اور جو بنیادی بات ہے جو اصل بات ہے وہی کرنی ہے. اور موضوع جو تھا دین کی بنیادی تعلیمات میں جو بنیادی موضوع ہے جو بنیادی تعلیمات میں توحید، ایمانیات، عقیدے کے مسائل، منہج، وعد اور وعید، جنت اور دوزخ، بعث، موت، قبر، یہ موضوعات زیادہ تھے. اس زمانے میں ان لوگوں پر، بعض لوگوں پر ان آیات نے بڑا گہرا اثر کیا اور اسلام قبول کیا. لیکن پہلے دیکھیں وہ زمانہ کیا تھا اور اس زمانے میں کس چیز کی ضرورت تھی اور ان کی ضرورت کے عین مطابق وحی نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے نا، جو کہ اشد ضرورت ہے اس زمانے میں، اس کے مطابق وحی نازل ہوئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے پیغام کو بہترین طریقے سے پہنچا دیا. آئیے دیکھتے ہیں. ہجرت حبشہ کے تعلق سے اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے جعفر بن ابی طالب عنہ کہ نجاشی سے جو گفتگو ہوئی تھی میں نے اس درس میں بیان کیا تھا، جب نجاشی نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، تو اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے جو ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے اس زمانے کا، اپنے گھر کا، اپنے ماحول کا، کیسا تھا، کیا تھا اور کیسے تبدیل ہو اور کیا تبدیلی آئی، ذرا غور سے سنیں. سن جعفر فرماتے ہیں، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھے، ہم بتوں کو عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ توڑتے تھے، رشتہ داری توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، یعنی ظلم کی انتہا. ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت داری اور پاک دامنی ہمیں پہلے سے معلوم تھی. کیا پیغام لے کے آیا؟ فرماتے ہیں اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. دیکھیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، الدعوت الی اللہ سبحانہ وتعالی، آپ کی دعوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اور مخلص داعی کی جو سب سے بنیادی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دعوت دیتا ہے، نہ اپنی طرف، نہ اپنی جماعت کی طرف، نہ اپنے نام کی طرف، نہ اپنے، نہیں نہیں اس کو ضرورت نہیں پڑتی اس چیز کی. ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کی طرف مخلص داعی لوگوں کو بلاتا ہے. اور سمجھایا، کیا بلایا اور کیا سمجھایا، اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ تعالیٰ کو مانیں اور اسی کی عبادت کریں اور اس کے سوا جن پتھروں کو اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں. اس نے ہمیں سچ بولنے، غور سے سنیں، اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، رشتہ جوڑنے، پڑوسیوں سے حسن سلوکی کرنے اور حرام کاری اور بدکاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا. اور فحاشی، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا. اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں. دیکھیں توحید و توحید عبادت کتنی مرتبہ، تیسری مرتبہ سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے ہیں. اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جانتے تین مرتبہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار بار دعوت الی توحید اللہ کی طرف بلاتے تھے، توحید عبادت کو بار بار ہر مجلس میں اور اکثر بیان کیا کرتے تھے. آج ہم توحید کی بات کریں، لوگ کہتے ہیں ان کے پاس توحید کے سوا کچھ ہے نہیں، جیسے کہ کافروں میں رہ کے دعوت دیتے ہیں توحید کی. مسلمان ہیں، ظاہر توحید سمجھ کے مسلمان ہوئے، کیا توحید کا نعرہ لگا رہے رہتے، رٹا لگا رہے تھے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا آپ سیکھیں کہ صحابہ کرام ایک ہی جملے میں، ایک ہی مجلس میں، ایک ہی خطاب میں تیسری مرتبہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے، حکم دیتے تھے اور شرک سے منع کرتے تھے. اس نے ہمیں نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا حکم دیا. یہ مکی دور میں جو نماز تھی اور جو صدقات اور خیرات اور نفل روزے جو تھے، یا عاشورہ کا روزہ موجود تھا، کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا یہ تو مدینہ میں فرض ہوئی. نماز کی فرضیت اسراء و معراج کو موقع پر ہوئی، لیکن اس سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے، لیکن دو وقت پڑھتے تھے، پانچ وقت نہیں پڑھتے تھے. ٹھیک ہے، راوی فرماتے ہیں اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اسلام کے کام گنائے، کہ اسلام کے تعلق سے جو اہم چیزیں ہیں ان کو گنا، ان میں سے یہ چیزیں بیان فرمائی ہیں. پھر آخر تک ایک قصہ جاتا ہے، یہ اب یہ اس زمانے میں جو ضرورت تھی جن چیزوں کی، اس ماحول کو دیکھیں اور پھر دیکھیں وحی کیسے نازل ہوئی. یہ جو باتیں کی ہیں سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ نے کہاں سے سنا؟ قرآن مجید کی آیات تھی نا، آئے دیکھتے آیات کیسے ہیں. ذرا غور کریں اس زمانے میں کیا تھا، لوگ کیا تھے، جاہل تھے، مشرک تھے، بے ایمان تھے، پتھر دل تھے، بد اخلاق تھے، کمزور تھے، بے حیا اور فحاشی کرنے والے تھے، ظالم تھے، متکبر تھے اور دنیا سے دلی محبت کرنے والے تھے، دل میں مست تھے، مگن تھے. یہ کون سے زمانے کی بات میں کر رہا ہوں؟ جاہلیت کے مکی دور میں، جاہلیت کا زمانہ جب وحی نازل ہوئی. ہمارے زمانے میں کیا ہے، جہالت زیادہ ہے یا علم زیادہ ہے؟ جہالت عام ہے. کلمہ گو مشرک ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرک بھی عام ہے. بے ایمانی زیادہ ہے یا ایمانداری زیادہ ہے؟ سبحان اللہ، لوگوں کے دل نرم ہیں یا سخت ہیں؟ بد اخلاق چھائی ہوئی یا حسن اخلاق چھایا ہوا ہے؟ ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں؟ آج اتنی کمزور ہیں کہ آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سر پہ بیٹھے ہیں. یہودی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ بہترین ذلت والمسکنہ، لکھ دیا گیا ان کے اوپر ذلت، رسوائی اور محتاجی، آج ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں. بے حیائی، فحاشی عام ہو گئی گھر گھر میں. اس زمانے میں پاؤں سے لوگ چل کے جاتے تھے فحاشی کی طرف، آج فحاشی گھروں میں چھا گئی ہے، گھر گھر کے اندر فحاشی کے جو ساز و سامان موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ظلم اتنا ہو چکا ہے کہ اللہ بعض اوقات ٹیلی فون آتے ہیں اور سوال آتے ہیں کہ دل تنگ ہو جاتا ہے کہ بچے اپنے والدین کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جب محتاجی شدت اختیار کر جاتی ہے اور مدد کے طالب بن جاتے ہیں یہ بزرگ، کمزور پڑ جاتے ہیں، کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے. یہی طاقتور بچے جب اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے والدین کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں. تکبر آپ دیکھ لیں اتنی عام ہو چکا ہے کہ آج ایسے متکبرین موجود ہیں جو اپنے آپ کو پہچانتے بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خاکسار ہیں، ہم تو بڑے متواضع ہیں، سیدھے سادے لوگ ہیں. اس سے بڑھ کر متکبر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے منادی کو سنتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اور وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے. اسے کہا جاتا ہے نماز جماعت ہو رہی, نماز قائم ہو چکی ہے, اللہ کے لیے مسجد میں چلیں. کہتے پڑھیں گے پڑھیں گے, کیا پیچھے پڑ گئے ہو, نماز ہی پڑھنی ہے, پڑھ لیں گے, اپنے کام سے کام رکھو. ان میں سے جو سب سے اچھا ہے نا وہ یہ کہے گا انشاءاللہ, پڑھے گا نہیں. جانتے کیا مطلب ہے انشاءاللہ کا, یعنی اللہ تعالیٰ جب چاہے گا پڑھوں گا, ابھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہا کہ میں پڑھوں, اسی میں پڑھ بھی نہیں رہا ہوں. جب اللہ نے نہیں چاہا تو پھر اذان دینے کو حکم کیوں دیا ہے, اپنے گھر کی طرف کیوں بلایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ ہر مسلمان نماز پڑھے, لیکن یہ بدبخت مسلمان اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑا نہیں ہونا چاہتا, وہ تکبر نہیں ہے. اسے تکبر نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ اور دنیا کی محبت کے بارے میں کیا کہوں؟ آج ہمارے معاشرے میں عبد الدرہم عبد الدینار اتنی عام ہو چکے ہیں کہ بعض لوگ اپنے دین کو چند ریالوں چند روپے کی وجہ سے بھی بیچ دیتے ہیں. اس زمانے میں قرآن مجید جو نازل ہوا, میں نے پہلے بھی عرض کیا, مکمل نازل نہیں ہوا, ہو رہا تھا نازل, ان کے دل پہ اثر ہوا, وہ پتھر دل بھی نرم ہو گئے, وہ جاہلیت بھی چلی گئی, شرک کا خاتمہ بھی ہوا, بے ایمانی ایمان میں تبدیل ہو گئی, بد اخلاقی کی جگہ حسن اخلاق عام ہوئے. کمزور تھے, صبر کرنے والے کمزور تھے, فحاشی بدکاری کو ٹھوکر مار دی, ظلم کو چھوڑ کر عدل انصاف کرنے والے بن گئے, تکبر کا نام و نشان مٹ گیا, اور ساری دنیا قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف چلے گئے. یہ سارے کے سارے جو مصیبتیں تھیں, یہ 13 سال میں, یعنی اتنی تھوڑے سے عرصے میں کیسے, یعنی کیسے ممکن ہے؟ یہ میں خیالی باتیں نہیں کر رہا, میں یہ حقیقت ہے. ایسے لوگ اس دنیا سے گزر کے گئے ہیں, اسی دنیا میں موجود, اسی زمین کے اوپر چلنے والے تھے, جو ہم کھاتے جو ہم پیتے ہیں یہ کھاتے پیتے تھے, وہ بھی بشر تھے, انسان تھے ہماری طرح, ان کے بھی احساسات تھے, ان کے بھی خواہشات تھے, لیکن ہم فرق دیکھیں دونوں دوار میں, ہمیں دیکھیں اور ان کو دیکھ لیں. جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں یار صحابہ جو تھے نا تو ان کے لیے قربانی دینا آسان تھی. یہ بات سچ ہے, صحابہ تھے, قربانی دینا آسان تھی, کیونکہ تھے صحابہ نا, وہ ہمارے جیسے تھوڑی تھے, وہ بڑے مقام والے تھے جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا اس دنیا میں, ان کے رب نے خود گواہی دی کہ انہوں نے مجھے راضی کیا, میں نے ان کو راضی کیا, اور قیامت کے دن بھی راضی کروں گا میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال میں لیں بس, جب ہم بات قربانی کی کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اللہ کے راستے میں 1000 دیا, ہمیں لگتے بہت بڑی رقم ہے. 1,00,000 میں سے 1,000 کی کیا حیثیت ہے کوئی حیثیت؟ سب وقت صدیق رضی اللہ عنہ آپ جانتے ہیں 2 مرتبہ اپنی زندگی کی ساری کمائی اللہ کے لیے چھوڑ دی, اللہ کے راستے میں دے دی پوری زندگی کمائی. جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟ اگر آپ کا اس وقت پراپرٹی بینک بیلنس 20,00,000 روپے ہے تو سارے 20,00,000 خرچ کر دیے, 1 بھی نہیں چھوڑا روپیہ. اور اس کے بعد پھر محنت کی, پھر جو بھی آپ کے پاس تھا 10 لاکھ 20 لاکھ پھر دوسری مرتبہ قربان کر دیا. کوئی ہے ایسا دنیا میں؟ کیسے؟ جب ہجرت کی تو بدن پہ 2 کپڑے تھے بس, اور 2 سواریاں تھیں, باقی کہاں گیا؟ مکہ میں چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑا؟ اللہ کے لیے چھوڑا. تاجر تھے, کام کرنے والے تھے, جو بھی مال تھا, اونٹ تھے, جو کچھ بھی تھا, جتنے غلام تھے آزاد کر دیا. اب جس کے پاس غلام ہو اس کے پاس پراپرٹی تو تھی نا, غلام آزاد کر دیا سارے, اور جو کچھ مال و دولت سب قربان کر کے آگے جب مدینہ پہنچے پھر محنت کی, اللہ تعالیٰ نے پھر دیا. اور ایک مرتبہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, اعلان کیا, اور دیکھے صحابہ کرام سبقت کیسے ایک دوسرے کے آگے کیسے بڑھتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ میں ابوبکر صدیق کے آگے کسی طریقے سے میں آگے ہو جاؤں اعمال صالح سبقت میں. فاستبقوا الخیرات, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ریس لگانی ہے نا تو خیر عمل اعمال صالح میں ریس لگاؤ, دنیاوی معاملات میں کیا ریس لگانی ہے, وہ ان کی ریس تھی, آج ہماری ریس ہمارے سامنے ہے نا کس حد تک ہے. تو اسے دونوں کا خطاب اپنا آدھی کمائی زندگی کی, آدھی کمائی یعنی جتنی پراپرٹی جتنی بھی مال و دولت تھی جو کچھ بھی تھا اس کے 50% آدھی کمائی لے کے آتے ہیں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں سیدنا ابوبکر صدیق کا, اور یہ سمجھتے ہیں آج میں نے میدان مار لیا. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق آتے ہیں اور اپنا سارا مال لے کے آتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھ دیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ میری زندگی کی ساری کمائی ہے, یہ آپ کے قدموں میں رکھ کے جا رہا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابوبکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ فرماتے ہیں اللہ و رسول, میرے گھر میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جانتے کیا معنی ہے اس کا؟ معنی یہ ہے کہ جب میرا رب میرے گھر کی رکھوالی کرے گا, حفاظت کرے گا, پھر مجھے کس چیز کا خوف ہے, کس چیز کا ڈر ہے, کیا پریشانی مجھے ہے؟ مجھے یقین ہے کہ میں نے اللہ کے لیے جو دیا ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ دے گا, یقین ایمان ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہیں یہ وہ قائد ہیں, قائد اعظم ہیں جن کے ساتھ رہتے ہوئے ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ عدل انصاف کرنے والے ہیں اور اچھائی کا بدلہ اس سے بڑھ کر اچھائی دیتے ہیں. تو اگر میں کچھ اللہ کے لیے دے رہا ہوں تو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ہماری بہترین طریقے سے مدد کر سکتے ہیں اور رکھوالی بھی کر سکتے ہیں. وہ ایک 2 مرتبہ اپنی زندگی کی کمائی سے وہ قصہ قرآن ہونے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں رکھ دی. چند آیات دیکھیں, مکی آیات میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے آیات کیسی تھی, اس میں کیا پیغام تھا. ان میں سے سورت مدثر کی آیات میں پہلے بھی پڑھ چکا ہوں, بیان کر چکا ہوں میں پچھلے دروس میں, یہ وہ سورت ہے جو ایک مرتبہ پوری سورت نازل ہوئی سورت مدثر, اور غالباً دوسری سورت جو دوسری وحی تھی وہ سورت المدثر کی ابتدائی آیات تھی, سورت مدثر ہی تھی دوسری وحی. پہلے وحی کیا تھی؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. ذرا غور کرے, میں نے کیا کہا تھا, جاہل زمانہ تھا نا, جاہلیت کا زمانہ تھا, سب سے پہلی وحی جو تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق, پہلی آیت. جاہلیت بیماری ہے, اس کا علاج علم ہے, اور علم کی ابتدا ہوتی ہے لکھنے سے, پڑھنے سے. اقرا بنیاد ہے تعلیم کی, نظام تعلیم کی بنیاد اس سورت کی ابتدا میں ہے. اقرا بسم ربک, اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہوئے. اگر علم حاصل کرنا ہے تو علم کی ابتدا اللہ تعالی کی معرفت ہے, تیرا رب کون ہے. جو اپنے رب کو نہیں جانتا دنیا کے بڑے ڈگری حاصل کر لیتا ہے, اللہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے, بنیاد اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ انجینئرنگ میں یا میڈیکل میں یا دیگر علوم میں بہت کچھ جانتا ہے, اگر نہیں جانتا تو اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتا. اسے فرمائے اقرا, نہیں پڑھ سکتے, نہیں تعلیم حاصل کر سکتے سوائے اللہ تعالیٰ کی مدد کے. تمہارا رب ہے, وہ حاجت روا ہے, مشکل کشا ہے, تم محتاج ہو, مشکل میں ہو, جاہل ہو, اپنے رب کی مدد طلب کرتے ہوئے علم حاصل کرو. کون ہے؟ الذی خلق, جس نے پیدا کیا, پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, اس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے. اور جب رب کی بات آتی ہے تو رب خالق ہے, مالک ہے, رازق ہے, تدبیر کرنے والا ہے, زندگی موت کا مالک ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. یہ ربوبیت کے اوصاف ہیں سارے. ایک مرتبہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کہ ایک فوجی جو ہے وہ پتھر لے کے آیا اور اس پتھر کو کھولا تو اس کے اندر ایک چوٹی تھی, پتھر بند تھا بالکل. تو وہ حیران ہوا, یہ چوٹی پتھر میں زندہ کیسے ہے, کہیں سے کوئی راستہ نہیں, مکمل بند ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بولنے کی طاقت عطا فرمائی, سمجھتے تھے جانوروں کی بات, چوٹی سے بھی بات کرتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا چوٹی سے, تم ایک سال میں کتنا کھاتی پیتی ہو؟ اس نے کہا ایک گندم کا دانا اور ایک قطرہ پانی کا. اس کہا یہ تمہاری خوراک کے پورے سال کی. تو اس نے شیشے کا باکس منگوایا. کیا شیشے تھا اس زمانے میں؟ اچھا, ورنہ بعض لوگ کہیں شیشہ کہاں سے آیا, شیشہ تھا بلکہ شیشے کا محل, شیشے کا محل قرآن مجید میں. تو شیشے ایک باکس منگایا, اس میں چوٹے کو رکھا, ایک گندم کا دانا اور ایک قطرہ پانی کا رکھ دیا, اور ایک شخص کو اس حکم دیا کہ نگرانی کریں کہ باہر نہ نکلے, بند کر دیا اسے. کہ یہ سچی ہے یا نہیں, واقعی ایک قطرہ ایک دانا جو ہے گندم کا کافی ہوتا ہے کہ نہیں. ایک سال کے بعد جب جا کے دیکھتے ہیں تو آدھا گندم کا دانا باقی ہے اور پانی کا قطرہ بھی ابھی باقی ہے. تو پوچھا چونٹی سے, آپ نے تو کہا مجھے ایک دانا کافی ہے اور ایک قطرہ کافی, یہ کیا ہے؟ کہتی ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں پتھر میں بند تھی تو میرا رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تھا اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب مجھے بھولے گا نہیں, تو میں خوب کھاتی پیتی تھی. جب میرا رزق تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تو مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں بھول نہ جائیں, اس لیے میں نے کھانے پینے میں ذرا کمی کر کے میں نے کھایا اور پیا ہے. سبحان اللہ, اگر انسان رزق اپنے ہاتھ میں لے لینا تو اس کے اپنے بچے بھوکے مر جائیں. یہ وہ کریم ہے, اس رحمان الرحیم کی رحمت ہے کہ اس نے رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا, اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر رزق کو عام کر دیتا لبغو, زمین فساد برپا ہو جاتا. ابھی رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے تو لگ پلنگ دیکھیں آپ, اپنے پیاروں کو آگے بڑھنے دیتے. آپ کی کوئی اچھی نوکری ملی ہے, کوئی اچھی گاڑی ملی ہے, سب سے زیادہ حسد کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اپنے قریبی, اپنے پیارے ہوتے ہیں. یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کل تو ہمارے ساتھ ادھر بیٹھتا تھا, اس کی یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ 10-20 تہمتیں لگاتے ہیں, ہر اٹھتی ہوئی خبر کو آگے پہنچا دیتے ہیں, اگرچہ اس کو اللہ دے رہا ہے, حلال رزق کما رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو دے, جس کو دیتا ہے بے حساب دیتا ہے, اور جس سے لیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا. تو ابتدائی تعلیمات میں سورۃ الاسراء کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جسے یہ جتنی بیماریاں میں نے بیان کی ہیں, جس میں شرک ہے, جہالت ہے, بدعات ہیں, خرافات ہیں, فحاشی ہے, بدکاری ہے, ظلم ہے, دنیا سے محبت ہے, ان سب کا دیکھیں ان آیات میں کس طریقے سے جواب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاسراء آیت نمبر 22 سے, لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود نہ بناؤ, بس تم بے کس اور ملامت کرنے والے رہ جاؤ گے. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا, اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ نہ عبادت کرو سوائے اس کے, کسی کی عبادت بھی نہ کرو سوائے اللہ تعالیٰ کے, یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے. وبالوالدین احسانا, اور والدین کے ساتھ بھی حسن سلوکی کرو, اپنے حق کے بعد والدین کا حق. اگرچہ دیکھا جائے صحابہ کرام اس زمانے میں کم سن نوجوان تھے, ان کے اکثر ٹین ایجر تھے اور جذبات اور جوش بہت زیادہ تھا, اور اکثر کے والدین جو ہیں گھر والے جسم مشرک تھے, اب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. اللہ کا حکم کیا ہے, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. توحید عبادت میرا حق ہے, حسن سلوک کی تمہارے والدین کا حق ہے. اگر مشرک ہیں سبحان اللہ. اب دیکھیں, اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما, اگر وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے, عندك تمہارے پاس, تو والدین کہاں رہیں, کس کے ساتھ رہیں گے, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ؟ عندك انت, تو والدین کی خدمت بیٹا ہی کرتے, بیٹی نہیں کرتی. بیٹی کرتی ہے خدمت اپنے خاوند کی, اور بیٹا کرتے خدمت اپنے والدین کی. جب بڑھاپے کی حالت کو پہنچے وہ تمہارے پاس ہوں, ان میں سے ایک یا دونوں, فلا تقل لهما اف, اف تک نہ کہنا. ارے مشرک ہے تب بھی اف تک نہ کہنا. ہاں اگر تمہیں اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو تب تو ان کی کوئی فرما برداری نہیں ہے, لیکن ان کا جو حق ہے حسن سلوکی کا وہ اپنی جگہ پہ رہے گا. اف تک نہیں کہہ سکتے. ہمارا حال کیا اپنے والدین کے ساتھ, کاش اف کہہ سکتے ہیں. اف کہتے ہیں, کیا کچھ نہیں کہتے, کیا کچھ نہیں کرتے. اف تو اب صرف ایک صرف قرآن میں شاید پڑھتے ہم لوگ, حقیقت انسان نظر آتے اف, اف جانتے ہیں یا اف ہو یہ نہیں ہے. چہرے کی رنگت کو یا چہرے کے جو یہ سلوٹیں ہیں نا, ان کو تبدیل کرنا ناگواری میں, یہ بھی اف ہے. یوں بیٹھے نا, یوں سر کیا نا یوں پیچھے, یا یوں تھوڑا سا کیا, یہ بھی اف ہے. اف زبان سے بھی کہا جاتا ہے, اف اپنے کردار سے بھی کیا جاتا ہے. ولا تنہرہما, جھڑکنا بھی نہیں. وقل لہما قولا کریما, اگر بات کرنی ہے تو کریم بات کریں. کریم کا معنی جو سب سے خوبصورت اور اچھے الفاظ ہیں, ان الفاظوں کی بنیاد پر بات کریں. آپ کے ذہن میں دو چار ملتے جلتے لفظ ہیں, ذرا روکو زبان کو, سوچو ان میں سے کون سے اچھے الفاظ ہیں, اپنے والدین کے لیے وہی الفاظ چنو. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه, اور ان کے لیے ذلت کے پر بچھا دو. پر ہوتے انسان کے, پر تو نہیں ہوتے. ہاں اپنے والدین کے سامنے ان کی خدمت اتنی کرو کہ ان کے سامنے جیسے کہ پرندے کے سب سے شرف والی چیز پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے پر ہیں. اگر تم پرندے ہوتے تو وہ بھی بچھا دیتے اپنے والدین کے لیے. جناح الذل من الرحمہ, رحم کرتے ہوئے. وقل رب ارحمہما, اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرو. کیوں؟ کما ربیانی صغیرہ, جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کرتے ہوئے میری پرورش کی. اگر والدین کے دل میں رحم نہ ہوتا, واللہ آج ہم زندہ نہ ہوتے میرے بھائیوں. فائر بریگیڈ کے ایک افسر کہتا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے ایک ایسا معاملہ گزرا ہے جو کبھی بھول نہیں سکتا میں, اور رات کو خوف سے کہتے جب مجھے یاد آتا ہے اٹھ کے بیٹھ جاتا ہوں, کافی دیر تک روتا رہتا ہوں. ایک نشے میں لت پت جوان, ہیروئن کے نشے کا عادی بن گیا. اس کی والدہ, بوڑھیا والدہ, اس کو کافی منع کرتی تھی, سمجھاتی تھی, نہیں سمجھتا تھا. ایک مرتبہ اس کی ماں نے اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرایا, کچھ کہا, اللہ سے ڈرو تم کیا کر رہے ہو, اپنی حالت دیکھو. بہرحال اسے غصہ آیا اور اس نے اپنے اوپر پٹرول ڈال لیا اور اپنے آپ کو آگ لگا دی. جب اس ماں نے دیکھا, لا الہ الا اللہ, دوڑتی ہوگی اپنے بیٹوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا, اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا, وہ آگ میں سلگ رہا ہے اور ماں جو اس کے ساتھ زندہ جل رہی ہے, اپنے بیٹوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے. ہم لوگ ہوتے تو ایمبولینس کو فون کرتے, یا پولیس کو فون کرتے, یا فائر بریگیڈ کو فون کرتے. یہ ماں کا دل ہے, اسے رہا نہ گیا, وہ دیکھ نہ سکی, وہ کچھ نہیں کر سکتی, اس کے پاس تھا کیا, اس کی عقل نے کام نہیں کیا, وہ صرف اس کے سینے ماں کا دل تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. دوڑتی ہوگی اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا, اپنی باہوں میں لے لیا. اس کا پورا جو اگلا حصہ پورا جل گیا. بیٹا تو اس کا اس وقت مر گیا اور دوسرے دن ماں بھی مر گئی. اسے کہتے ہیں ماں. یاد رکھیں, جس کے والدین زندہ ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, واللہ بڑی نعمت ہے. اور جن کی وفات پا چکے ہیں وہ ان کے لیے دعا کرتے رہیں. ایک ہی ذریعہ ہے, اگر والدین کی وفات کے بعد ان کے حسن سلوک جاری رکھنا چاہتے ہیں, ان کا یہ حق ابھی بھی باقی, جب تک ہم زندہ ہیں حسن سلوک کا حق ختم نہیں ہوتا, جب تک یہ سانس چل رہی ہے, اور وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا ہے. اور جن کے والدین زندہ ہیں, واللہ بہترین موقع ہے جنت حاصل کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جنت کے دو دروازے ہیں, اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائیں, واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. یہ لمحات جو گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اس سے پہلے کہ خبر آئے کہ آپ کا والد یا آپ کی والدہ جو وفات پا چکی ہیں, ابھی وقت ہے واللہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوکی کا, ان کے دل میں مسرت خوشی پیدا کرنے کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ربکم اعلم بما فی نفوسکم, تمہارا رب بھی بہتر جانتے تمہیں نفس کے اندر کیا ہے, تم کیسے ہو. ان تکونوا صالحین, اگر تم صالح اور اچھے ہو, فانہ کان للاوابین غفورا, تو وہ رجوع کرنے والوں کو بخشنے والا ہے. اگر ابھی بھی ہم بدسلوکی کرنے والے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والے ہیں, واللہ رحمت کے دروازے کھلے رہے ہیں, توبہ کے دروازے کھلے رہے ہیں. فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرو, توبہ کرو, اپنے رب سے مغفرت طلب کرو. وہ واللہ دل کے حالات بھی بہتر جانتا ہے. ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اب طرف کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. فوراً رجوع کرو, اور جس کا حق دینا ہے واپس کرو اس کا حق. والدین کو رلایا ہے, فوراً جا کے انہیں پھر ہنساؤ, انہیں خوش رکھو. اور اگر وہ وفات پا چکے ہیں تو ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرو، ان کے لیے دعا کرو، صدقات و خیرات کرو. ہم یہاں پہ رہتے ہیں واللہ ہی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر، بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ گھر قریب ہے، ہم عمرہ کر سکتے ہیں، ان کے لیے حج کر سکتے ہیں. یہ نہ کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیسے حسن سلوکی کرو ان کے ساتھ، کتنے خرچ کرتے ہیں ہم لوگ. اگر اللہ کے لیے ان کے لیے ہم کچھ چھوٹا سا صدقہ جاریہ شروع کر دیں. بعض لوگوں نے، بعض اچھے ادارے ہیں جس میں قرآن مجید کی تحفیظ کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. آپ جانتے ہیں اگر یہ صدقہ جار پہ والدین کے لیے، کسی بچے کے قرآن مجید کی حفظ کرنے کی، اس کی تعلیم کے لیے آپ ذمہ لے لیتے ہیں، وہ بچہ جب تک قرآن مجید پڑھ رہا ہے، جب وہ بڑا ہوگا، جب اس کے بچے ہوں گے، وہ ان کو پڑھائے گا. جتنی اس شخص کا اثر ہوگا اس دنیا میں اور قرآن مجید کی تعلیم دیتا رہے گا، آپ کے والدین کے نام اعمال میں سب کے اعمال لکھے جائیں گے، سب کی نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور آپ کا جو رشتہ دار ہے قریبی ان کا حق بھی دو. وَالْمِسْكِينَ، مسکین کا حق بھی دو. وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافر کا حق بھی دو. وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور پیسے ضائع فضول خرچ نہ کیا کرو، پیسے ضائع نہ کیا کرو. ان مبذرین کان اخوان الشیاطین وکان الشیطان ربه کفورا، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، اور اگر تم نے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، جس کی تمہیں امید ہے، ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکے تو ان سے نرمی سے بات کر دیا کرو. سبحان اللہ، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں مسکینوں کو دینے کا یا رشتہ داروں کو دینے کا، تو پھر نرم بات تو کر سکتے ہو نا، حسن اخلاق تو رکھ سکتے ہو، اپنی زبان کو تو ٹھیک کر سکتے ہو، اپنے رویے کو ٹھیک کر سکتے ہو. یہی کرو تمہارے لیے ٹھیک ہے اور کافی. وَلَا تَجْعَلْ مَغْلُوطَ عُنُقِكَ، اپنے ہاتھ کو اپنے گردن کے قریب باندھ کے نہ رکھو، یعنی تنگ دست نہ ہو. وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور اسے سیدھا اور کھلا نہ کر دو، یعنی فضول خرچ نہ کرو. فتقعد ملوما محسورا، پھر تم ملامت اور درماند ہو کر بیٹھ جاؤ. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، بے شک تمہارا رب جسے چاہے کشادہ رزق عطا فرما دے. ویقدر، اور جسے چاہے رزق تنگ کر دے. انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر اور بہترین طریقے سے دیکھنے والا ہے. ولا تقتلوا اولادکم، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. خشیت املاق، فقیری مفلسی کے خوف سے. نحن نرزقهم وإياكم، ہم یہ رزق ان کو عطا کرتے ہیں. نحن نرزقهم وإياكم، ہم ان کو رزق بھی دیتے ہیں اور تمہیں بھی دیتے ہیں. ان قتلهم كان خطأ كبيرا، ان کا قتل بہت بڑا گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا کا قریب تک نہ جاؤ. کیوں؟ انه كان فاحشا وساء سبيلا، کیونکہ زناکاری جو ہے وہ بے حیائی اور بہت برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، اور جس نفس کو اللہ تعالی نے قتل کرنے کی حرمت بیان کی ہے، قتل کرنا حرام ہے، اسے نہ قتل کرو الا حق کے ساتھ. ومن قتل مظلوما، اور جسے ظلم کی بنیاد پر قتل کیا جائے. فقد جعلنا للولی سلطانا، ہم نے اس کے ولی کے لیے یہ طاقت رکھی ہے، اس کو یہ حق دیا ہے. فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا، وہ اس قتل میں خاموشی اختیار نہ کرے اور اسے چھوڑے نہیں، بے شک اس کی نصرت ہم کرنے والے ہیں. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي احسن، اور یتیم کے مال کے قریب تک نہ جاؤ الا ایک احسن طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ جوان نہیں ہو جاتا. واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا، اور اپنے عہد کی پاسداری کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. واوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، اور جب تم ناپ تول کرو تو انصاف کیا کرو. ذلك خير واحسن تاويلا، اور یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بہت بہتر بات ہے. ولا تقف ما ليس لك به علم، اور ان چیزوں کو پیچھے نہ لگو جن کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا، بے شک سننا، دیکھنا اور سمجھنا جو ہے ان سب سے قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، اور زمین پر اکڑ کر اور سینہ تان کر مت چلو، نہ تو زمین کو تم پھاڑ سکتے ہو اور نہ ہی تم پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئا عند ربک مکروہا، جتنی باتیں بھی ہم نے بتائی ہیں تمہارے رب کے ہاں یہ ساری کی ساری مکروہ اور ناپسند چیزیں ہیں. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ, یہ ساری باتیں جو ہیں حکمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پر وحی نازل فرمائی ہے. ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ. فتلقى فی جہنم ملوما مدحورا, پھر تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا ملامت زدہ اور ملامت کرتے ہوئے اور ذلت رسوائی کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ چند آیات تھی سورۃ الاسراء میں سے بنیادی تعلیمات ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس زمانے کا جو اس زمانے میں جو مسائل تھے وہ کہلا کتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اسی طریقے سورۃ الحق میں دیکھ لیں آپ, سورۃ القمر میں دیکھ لیں آپ, چھوٹے چھوٹے آیتیں ہیں اور اس میں جو پیغام ہیں بڑے سخت پیغام ہیں. کافر بھی جب سنتے تو دل ان کے لرز جاتے تھے. یہی وجہ تھی کہ ابو جہل اور ابو سفیان اور ایک اور مشرک بھی تھا جو چھپ چھپ کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب جاتے تھے, اور فجر کی نماز کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے نماز میں چھپ کے سنتے تھے. کیوں سنتے تھے چھپ کے؟ یہ کشش تھی قرآن مجید کی, یہ نور تھا قرآن مجید کا جس کا اثر ان کافروں کے دل میں بھی ہوا, لیکن اللہ تعالیٰ وہ توفیق نہیں دی کیونکہ وہ خود بھی نہیں چاہتے تھے. ابو جہل اپنی جہالت میں مرا. ابو جہل تو ابو الحکم تھا کسی زمانے میں, لیکن اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اور تکبر کی وجہ سے اس نے حق کو چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی ہی جہالت میں رہنے دیا, یہاں تک کہ اس کو موت آ گئی. ابو سفیان نے توبہ کر لی, ابو سفیان کو سمجھ آ گئی ہے, اور ابو سفیان نے توبہ کر کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اور بہترین صحابی ثابت ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے توفیق عطا فرمائے, لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, جو اللہ تعالیٰ کے قریب ایک بلش جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا. بعض لوگ کہتے ہیں بس ہم تو پیدا ہی ایسے ہوئے ہیں, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم نمازی بن جاتے, اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم بھی موحد بن جاتے, اللہ تعالیٰ چاہتا ہم بھی والدین سے حسن سلوک کرنے والے ہوتے, اللہ نے نہیں چاہتا اس لیے ہم ہیں ہی ایسے. نہیں میرے بھائی, اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ جنتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن یہ ہم لوگ ہی ہیں جو نا شکرے ہیں, نا فرمان ہیں. ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم لوگ فرما بردار بنے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے فرما برداری کا معنی یہ ہے کہ ہم اپنے سارے کے سارے ناجائز خواہشات جو ہیں وہ اپنے قدموں کو نیچے ڈال دیں اور صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چل پڑیں. اور یہ راستہ ان کے لیے مشکل ہے جو اپنی خواہشات نفس کے سامنے جھکے ہوئے ہیں, صرف اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے اور اس دنیا میں مگن رہنے کے لیے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور یہی دنیا ہے, یہی پیارے ہیں, یہی دوست ہیں, یہی مال و دولت ہے, یہی بیوی بچے ہیں, یہ سب کے سب یہیں پہ رہیں گے, جائیں گے خالی ہاتھ اور صرف اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں گے. وہ اعمال جیسے بھی ہیں آپ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, میں اپنے بارے میں جانتا ہوں میرے اعمال کیسے ہیں. میں ذمہ دار ہوں اپنے اعمال کا, آپ ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے. یاد رکھیں آج صبح سے اس وقت تک جو کچھ بھی کیا ہے, جو کچھ بھی کہا ہے, وہ سب درج ہو چکا ہے. اور جو درج ہو چکا ہے یا تو وہ آپ کے حق میں ہے یا تو آپ کے خلاف ہے. آپ بہتر جانتے کہ آپ اپنے نام اعمال میں کیا بھیج چکے ہیں. وہ یاد رکھیں حساب دینا ہے, سب نے دینا ہے, بغیر ترجمان کے دینا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس سے اللہ تعالیٰ حساب لے گا بغیر ترجمان کے. دائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے, بائیں طرف دیکھے گا اپنے اعمال نظر آئیں گے, سامنے دیکھے گا کھولتی ہوئی جہنم نظر آئے گی. فتق النار ولو بشق کمرہ, بس اس آگ سے بچو اگر بچ سکتے ہو, اگرچہ آدھے کھجور کے ٹکڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہ کرنا پڑے. آدھے کھجور کی کیا حیثیت ہے؟ لیکن نام اعمال جب ترازو میں تلیں گے تو آپ پتہ کتنی باریک مین ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے برابر بھی نیکی کی ضرورت پڑے گی, اور کھجور کا ٹکڑا جو ہے وہ ذرے سے بڑھ کر ہے کہ نہیں؟ हो सकता है यही खजूर का टुकड़ा ही आपके नाम अहमाल हो, आपके नेकी के पल्ले को भारी कर दे। इसलिए अल्लाह के रास्ते में कुछ देते हुए हाथ नहीं कांपने चाहिए, दो अल्लाह के रास्ते में। आपको नहीं पता कि कौन सा आपका अमल अल्लाह ताला को पसंद आता है और उसी के बदले अल्लाह ताला को तौफीक दे देता है। अल्लाह आलम। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मक्की दौर का अख्तिताम करेंगे और मक्की दौर के तालुक से आखिरी दर्स हम बयान करेंगे इंशाअल्लाह। साबित कदमी के बाज़ अहम असबाब बयान करेंगे कि सहाबा करम रहम अजमईन को हर तरफ मुसीबत ने घेरा हुआ था, किस तरीके से उन्होंने इन मुसीबतों का सामना किया, वो कौन से असबाब थे जिनकी वजह से वो साबित कदम रहे। वल्लाहु आलम। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।